أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله ويوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. وقال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أو كما قال رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات جیسا کہ اعلانات سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے اس سال مجھے 6 تقاریر میں انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مراحل کے ذکر میں کچھ عرض کرنا ہے. میں نے اس سال کے لیے سیرت النبی کا یہ پہلو کیوں منتخب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج تمہیداً وہ بات بھی عرض کر دوں، اس لیے کہ اس کا بہت گہرا تعلق ہمارے قومی اور ملی اور ملکی حالات سے ہے. میرے نزدیک یہاں جو لوگ جمع ہیں انہیں یہ بات بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا یہ ملک مملکت خداداد پاکستان صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا تھا اور صرف اسلام ہی اس کے استحکام ہی نہیں بقا کی بھی واحد بنیاد ہے. اور چونکہ ہم نے 37 سال مجرمانہ غفلت میں گزار دیے اور یہاں اور سب کچھ ہوا، اسلام کو قائم نہیں کیا گیا، اقتصادی ترقی ہوئی، ہندوستان کا مسلمان یہاں آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. بعض اعتبارات سے تو بہت افسوسناک ہے صورتحال کہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں متوسط درجے کے لوگ بھی شادیوں پر جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، ہم ہندوستان میں جو اوپر کے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے. اقتصادی ترقی ہو گئی، صنعتی ترقی ہو گئی، لیکن یہ کہ نہیں ہوا تو اسلام کا قیام جو ہے وہ نہیں عمل میں آیا، جس کی سزا ہم بھگت چکے کہ وہ پاکستان جو 1947 میں قائم ہوا تھا وہ تو آج موجود نہیں. اسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی انگریزی میں اس کا ذکر ہوتا ہے پاکستان دیٹ واز، وہ پاکستان جو کبھی تھا. سقوط ڈھاکہ کے بعد ایک عرصے تک ہم اس پاکستان کو کہتے رہے بچا کھچا پاکستان، انگریزی میں وٹ ریمینز آف پاکستان. اب رفتہ رفتہ یہ کہ پاکستان کو ہم نے اپنے ذہن میں اسی خطے کے ساتھ متعلق کر لیا ہے. بہرحال دوسری بات جو بالکل اظہر من الشمس ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسلام یہاں نہ آیا تو یہ ملک نہیں رہے گا، یہ ملک رہے گا، یہ زمین رہے گی، پاکستان نہیں رہے گا. بنگلہ دیش ہے لیکن پاکستان نہیں. جس تصور کا نام پاکستان تھا اس کے بقا کے لیے تو ایک ہی بنیاد ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں اسلام فی الواقع اور بالفعل آئے. تیسری بات یہ کہ یہاں اسلام کا آنا ثابت ہو چکا ہے کہ کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہے سوائے انقلابی طریقے. تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ وہ انقلابی طریقہ ہے کیا. میں نے اسی لیے آج ابتدا میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول آپ کو سنایا ہے، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ پہلا حصہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت اور وہ اسلامی نظام کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں قائم فرمایا. تو ہمارے لیے یہ چیز صرف ایک علمی دلچسپی کی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے لیے ایک محبت اور عقیدت کے اظہار کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلامی انقلاب کس طور سے برپا کیا تھا تاکہ ہم بھی کسی درجے میں اس طریقے کار کو اختیار کرنے کے بارے میں سوچ سکیں. چنانچہ میں نے سورہ احزاب کی وہ مشہور آیت بھی آج تلاوت کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں، حیات طیبہ میں، سیرت مطہرہ میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. یہ نمونہ کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہوں، یوم آخر کی پیشی کا اندیشہ رکھتے ہو، ڈرتے رہتے ہو اور اللہ کا ذکر کرتے ہو کثرت کے ساتھ. میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ویسے تو تمام انبیاء کا طریقہ کار انقلابی رہا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ایک مکمل انقلابی عمل کی مثال ہمیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ملتی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ ایک سادہ سی مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ ہم انقلاب فرانس کو ایک بہت بڑا انقلاب قرار دیتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس انقلاب میں کیا چیز تبدیل ہوئی تھی؟ ایک فرد کی حاکمیت کی بجائے قوم کی حاکمیت، سوورنٹی کسی ایک شخص کی نہ رہے، ملوکیت کس کا نام ہے کہ بادشاہی کے اختیارات، حاکمیت کے اختیارات ایک فرد واحد میں مرتکز ہیں، اور جمہوریت کس چیز کا نام ہے کہ حاکمیت عوام کی ہے، کسی فرد واحد کی نہیں. اگر اس کے لیے آپ سوچئے کہ اس قدر خون خرابہ ہوا، اتنی جد و جہد کرنی پڑی، ایک عظیم انقلاب لانا پڑا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انقلاب بڑا ہی خونی انقلاب تھا، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس عمل پر غور کرنے کی کہ اگر اصول یہ ہو کہ حاکمیت نہ کسی فرد کی ہے، نہ تمام قوم کی ہے، نہ تمام نوع انسانی کی ہے، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس سے بڑا انقلابی نعرہ اور کون سا ہوگا؟ ان الحکم الا للہ، امر لا تعبدوا الا اياه، ذلک الدین القیم. حاکمیت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں. سورہ کہف میں فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تعالی کسی کو بھی اپنی حاکمیت کے اختیارات میں شریک کرنے کو تیار نہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر فرمایا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. ملک میں، بادشاہی میں، اختیار میں اس کا کوئی شریک نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ تو عظیم ترین انقلاب ہے. وہاں تو حاکمیت انسانی رہی، ایک فرد کے ہاتھ سے نکل کر پوری قوم میں منقسم ہو گئی، لیکن رہی انسانی حاکمیت. یہاں حاکمیت کی نفی ہو رہی ہے، انسان کو حق ہی نہیں ہے حاکمیت کا، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدم. یہ دوسری بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو تمام انبیاء کی مشترک دعوت ہے، ان سب کا اصول جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید ہی کی ایک کلورلی یہ ہے ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے. تو تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی. البتہ یہ ضرور ہے کہ حالات کی جو بھی صورت حال رہی ہے اور جو ریسپانس معاشرے سے ملا، اپنی قوموں کی طرف سے ملا انبیاء اور رسول کو، اس کے اعتبار سے کسی کی دعوت ابتدائی مراحل ہی میں رہی، قوم ایمان ہی نہیں لائی، کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان سب کی داستان قرآن مجید میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے دعوت دی، امکانی حد تک دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت دی، لیکن یہ کہ قوم مر چکی تھی، اس کا خمیر بگڑ چکا تھا، لہذا وہاں سے رسپانس نہ ملی، لوگ ایمان نہیں لائے، تو ظاہر ہے کہ اس سے اگلے مرحلے میں قدم رکھنے کا کوئی سوال نہیں. پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئی, قوم نوح ہلاک ہوئی, قوم ہود ہلاک ہوئی, قوم صالح ہلاک ہوئی, قوم شعیب ہلاک ہوئی, قوم لوط ہلاک ہوئی, نسیم منسیہ کر دی. بعض حضرات کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر کچھ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کچھ دعوت کا ایک مرکز قائم کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ ان کی قوم نے تو ان کی بات نہیں مانی, انہوں نے ہجرت کی, پھر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو حجاز میں ایک مرکز بنا کر وہ اللہ کا گھر اس کے پاس آباد کر دیا کہ تم دعوت توحید یہاں دیتے رہو. اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو شام میں آباد کیا, تم اس دعوت کے کام کو یہاں جاری رکھو. لیکن اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زندگی میں وہ عمل نہیں بڑھ سکا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال, جو ابتدائی 3 سال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز وحی کے بعد سے, بس وہی نقشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظر آتا ہے. کچھ لوگ ایمان لائے, بتایا گیا ہے کہ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد 72 تھی, ان میں سے 12 وہ تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے, وہ حواریین ہیں. لیکن ان میں سے بھی ایک بدبخت ان کی اپنی بیان کردہ تاریخ کے مطابق غدار نکلا اور اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرایا, واللہ اعلم یہ ان کی اپنی بیان کردہ تاریخ. لیکن اس سے آگے وہ پروسیس نہیں چلا, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کی کوشش کی, اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اب جب وہ دوبارہ آئیں گے تو جو ہوگا وہ ہوگا. اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں ان کے اس پہلے دور کا. اس سے آگے معاملہ نظر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, کہ وہاں دعوت بھی ہوئی مصر میں, ہجرت بھی ہوئی, اپنی امت کو لے کر وہ صحرا سینا میں آ گئے, جزیرہ نما سینا میں. لیکن ہجرت کے بعد مرحلہ آتا ہے قتال کا. اس مرحلے پر قوم نے جواب دے دیا, اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو, ہم تو یہیں بیٹھے. لہذا وہ عمل وہیں رک گیا. یہ صرف ذات محمدی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پورا انقلابی عمل ایک فرد واحد سے شروع ہو کر لکھوں کا مربع میل کے علاقے پر ایک نظام کی تبدیلی اور اللہ کے دین کے غلبے اور کلمۃ اللہ کے سب سے سربلند ہو جانے کی اس آخری منزل تک یہ عمل مکمل ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ صحرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سر بندہ لکھا ہوا تھا. یہ مشیت خداوندی ہے. لیکن ایک بات جان لیجئے کہ اب یہ ہے ہمارے لیے اسوہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اب ہمیں حیات محمدی, سیرت محمدی, اسوہ محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اسلام کا غلبہ اگر ہو سکتا ہے اور اسلام بالفعل اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ صرف اس طریقے پر کہ جو طریقہ اختیار فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی تمہیدی گفتگو میں اس معاملے کی جو گواہیاں اغیار نے دی ہیں کچھ وہ بھی نقل کر دوں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ محسوس کیا جائے کہ یہ بھی ہم جو سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہماری نگاہ تو محبت کی نگاہ ہے, ہماری آنکھ عقیدت کی آنکھ ہے, ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارا تو ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کل مخلوقات میں افضل ترین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ملائکہ ہو, کوئی بھی ہو, کسے باشد, جملہ مخلوقات میں افضل ترین. جیسے کہ کہا کسی کہنے والے نے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو یہ تو ہماری تو ہے عقیدت اور ایمان اور محبت کی نگاہ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اغیار, ان کی نگاہیں تو محبت اور عقیدت کی نہیں ہے, وہ تو پورے ناقدانہ انداز میں دیکھتے ہیں. تو چند گواہیاں اغیار کی بھی عربی زبان کے اس مقولے کے روح سے کہ الفضل ما شہیت به الاعداء, اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن دے. میں اس اصول کے تحت چاہتا ہوں کہ چند گواہیاں آپ کے سامنے رکھوں. ایم این رائے کا نام آپ نے سنا ہوگا, بر صغیر پاک و ہند نے جو چند چوٹی کے انقلابی پیدا کیے, مثلا سبھاش بوس انقلابی تھا, ہمارے ہاں مولانا حسرت موہانی بہت بڑے انقلابی تھے. تو اس بر صغیر میں جو بڑے بڑی انقلابی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں ایم این رائے بھی. اس نے تقریر کی تھی لاہور میں, اور وہ بعد میں کتابی شکل میں بھی چھپی, دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور اس میں وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین انقلابی رہنما محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو خیر ذرا پرانی بات ہو گئی. آپ کے علم میں ہوگا کہ حال ہی میں کتاب چھپی ہے, اس لیے کہ 5 سال سے زائد عرصہ نہیں ہوا, اور چھپی ہے امریکہ میں, مینہٹن میں. دی 100, اس شخص نے 100 عظیم ترین جو شخصیتیں ہیں تاریخ انسانی کی, پہلے تو ان کو چنا, ایک انتخاب کیا, پھر یہ کہ ان میں ایک درجہ بندی قائم کی کہ ان 100 میں بھی عظیم ترین کون ہے, پھر نمبر 2 پر کون ہے, پھر نمبر 3 پر کون ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ مشاہیر عالم کے موضوع پر اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئیں. ایک بات تو یہ کہ یہ تو خیر کبھی بھی نہیں ہوا, کوئی بھی شخص اتنا ڈھیٹ تو ثابت نہیں ہوا کہ وہ مشاہیر عالم کے موضوع پر کتاب لکھے اور اس میں محمد الرسول اللہ کا ذکر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو گویا کہ تاریخ کا منہ چڑانا ہو جائے گا. اتنی بڑی ڈھٹائی کا تو مجھے اندازہ نہیں کہ کسی شخص نے بھی ارتکاب کیا. دوسرے یہ کہ وہ جب ترتیب رکھتے تھے تو وہ ہوتی تھی زمانی ترتیب, تاریخ وار وہ ان شخصیوں کا تذکرہ کرتے تھے کہ سب سے پہلی قدیم ترین شخصیت, پھر ان کے بعد, پھر ان کے بعد. یہ کتاب اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس میں ایک تو یہ کہ جو ترتیب ہے وہ زمانی نہیں ہے, تاریخی نہیں ہے, کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے, بلکہ اس نے خود ایک درجہ بندی کی ہے کہ عظیم ترین کون, پھر نمبر 2 کون, پھر نمبر 3 کون. اس میں زمانی ترتیب پیش نظر نہیں ہے. اور اس مصنف نے, ڈاکٹر ہارٹ اس کا نام ہے, اس نے یہ عجیب معاملہ کیا ہے, عیسائی ہونے کے باوجود نمبر 1 پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت مسیح کو لے گیا نمبر 3 پر. اور اس نے پھر اس میں لکھا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں کہ نمبر 1 پر ذکر کر رہا ہوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کتاب بھی کرسچن ورلڈ میں چھپ رہی ہے, اور میں خود عیسائی ہوں, تو مجھے اس کی وجہ پیش کرنی ہوگی. آئی او این ایکسپلینیشن. وہ ایکسپلینیشن اس نے کیا دی ہے کہ ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے تاریخ انسانی کی جو مذہب و اخلاق اور سیاست و حکومت ان دونوں میدانوں میں چوٹی پر ہے, انتہائی کامیاب. اب یہ ذرا ان کے ذہن کو سامنے رکھیے, یہ جدید ذہن ہے, پوری دنیا میں پھیلا ہوا ذہن ہے, ہمارے ہاں بھی یہ ذہن ہے. یہی ذہن تو رکاوٹ بنا ہے یہاں اسلام کیوں نہیں آیا, کہ وہ ذہن ہے یہاں پر اب بھی جو ہمارا اوپر کا طبقہ ہے اس میں وہ ذہن جو ہے رچا بسا ہوا. وہ ذہن یہ ہے کہ انسانی زندگی کے 2 شعبے بالکل علیحدہ ہیں, ان کو گٹمٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک مذہب کا معاملہ ہے, مذہب تو پرائیویٹ افیئر ہے انڈیویجولز کا. مجھے یاد آ رہا ہے اور صدمے کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ایک بہت بڑی شخصیت نے یہ بات کہہ دی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, کہ ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجولز. ہاں یہ جو حکومت ہے, سیاست ہے, قانون ہے, یہ ہے اور وہ ہے, یہ جو ہے یہ سیکولر میدان ہے زندگی کا, اس میں مذہب سے کوئی سروکار نہیں. عیسائیوں کے ساتھ تو یہ تصور اس لیے لازم و ملزوم کے درجے میں ہے کہ عیسائیت میں کوئی نظام ہے ہی نہیں, کوئی شریعت ہے ہی نہیں, کوئی قانون ہے ہی نہیں, لا ہے ہی نہیں. اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو یہ فرما کر گئے تھے, اور ابھی تک ان کا قول موجود ہے. سینٹ میتھیو کے گوسپل میں دیکھیے, سرمن آف دی ماؤنٹ کے آغاز میں آج رات کا یہ جملہ موجود ہے کہ ہرگز یہ مت سمجھنا کہ میں تورات کی شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں, وہ شریعت نافذ رہے گی. لیکن بعد میں سینٹ پال نے بیک جنبش قلم اس شریعت کو منسوخ کر دیا, ساقط کر دیا. اب ایک خلا ہے عیسائیت میں, قانون کوئی ہے ہی نہیں. جب قانون کوئی ہے ہی نہیں تو اس کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ سیکولرزم کا پیوند بڑی آسانی سے لگتا ہے, کہ مذہب کا تعلق ہے عقائد سے, اخلاق سے, بس اس سے زائد نہیں. باقی یہ کہ تمدن کیا ہو, تہذیب کیا ہو, قانون کیا ہو, نظام کیا ہو, سیاست کیا ہو, معیشت کیا ہو, اس کو ہم خود باہمی مشورے سے طے کر لیں. یہ تصور آج پوری دنیا پر حکمران ہے. چنانچہ اس تصور کے تحت وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو تاریخ میں جو عظیم شخصیتیں نظر آتی ہیں وہ یا اس میدان میں اونچی ہیں یا اس میں اونچی ہیں. اس میدان میں بلندی پر ہے تو اس میدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں, اور اس میدان میں کوئی عظمت کی حامل ہے تو اس میدان میں ان کا کوئی مقام نہیں. مثلا حضرت مسیح علیہ السلام اخلاق میں، روحانیت میں بہت بلند، لیکن حکومت اور سیاست میں آپ نے اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھا، یہ واقعہ ہے. اسی طرح گوتم بدھ، مذاہب کی دنیا میں کتنا اونچا مقام. کہتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے کثیر تعداد انہی لوگوں کی ہے، آبادی جو ہے نوع انسانی کی اس میں، کہ جو گوتم بدھ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اسی طرح حکومت اور ریاست کے میدان میں اس کا کوئی قدم نہیں. اس کے برعکس دیکھیے، اسکندر ہے، چنگیز ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ اسکندر اور چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، تو اسکندر اور چنگیز یا اٹیلا بڑے بڑے حکمران. خود ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں اکبر بہت بڑا حکمران، لیکن مذہب و اخلاق کے میدان میں زیرو. ادھر سکندر اور چنگیز کو تو زیرو بھی نہیں، مائنس کوئی ویلیو جو ہے وہ دینی پڑے گی، اس لیے کہ وہاں زیرو بھی نہیں. یہ ہے اصل میں اس کے بعد کا مطلب، کہ صرف ایک شخصیت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب. اس کو بڑی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے یوں ادا کیا کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. کہ اگرچہ غاروں میں عبادتیں تو بہت سے لوگوں نے کی، یہ بر ذخیر پاک و ہند میں جتنی تپسیائیں ہوئی ہیں، جتنی ریاضتیں ہوئی ہیں، برف پوش چوٹیوں پر لوگوں نے سال ہر سال تک وہاں رہ کر عبادتیں کی، غاروں کے اندر رہ کر زمین میں دفن ہو کر ریاضتیں کی گئی. لیکن یہ کہ ان کی ریاضتیں پروفاؤنڈ نہ تھیں، پروڈکٹیو نہ تھیں، نتیجہ خیز نہ تھیں. اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے لیے غار حرا میں خلوت گزین وہ بھی ہوئے، لیکن ان کی وہ تھوڑے سے عرصے کی خلوت گزینی کتنی نتیجہ خیز، کتنی بار آور، کتنی پروفاؤنڈ، کتنی پروڈکٹیو. کہ مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزین، قوم و آئین و حکومت آفرید. وہ غار حرا سے نکلے ہیں تو انہوں نے ایک نئی قوم، نئی ملت، نیا آئین، نیا دستور، نئی تہذیب، نیا نظام، ایک پوری دنیا جو ہے وہ بالکل نئی دنیا جو ہے نوع انسانی کو عطا فرمائی. تو اس سے بڑھ کر انقلاب اور کسے کہتے ہیں؟ تو واقعہ یہ ہے کہ انقلابات انسانی کی تاریخ میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا. ایک اعتبار سے میں اور کمپیریزن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسولوں کے ساتھ کمپیئر کر چکا ہوں، آخری چوٹی کے رسول یہی ہے، حضرت نوح، ہود، صالح، حضرت ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یہی تو ہے، علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، یہ چوٹی کے پیغمبر ہیں. ان کا میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ان کے تقابل میں ہم دیکھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ واحد ہے کہ ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرما کر لکھو کا مربع میل کے رقبے پر اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر دیا. اور کسی رسول کی زندگی میں آپ کو وہ جد و جہد نظر نہیں آ سکتی. اب اگر آپ دنیا کے بڑے بڑے انقلابیوں سے تقابل کریں گے تو دیکھیے، فرانس کا انقلاب، روس کا انقلاب، اصل میں تو انقلاب ہی نہیں کہتے ہیں. یہ ہم نے جو ہے ہمارے اخبارات نے لفظ انقلاب کی بڑی بے عزتی کی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں فوج اگر حکومت پر قبضہ کر لے اسے بھی انقلاب کہتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی انقلاب نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی میں اسے کبھی ریولوشن سے تعبیر نہیں کرتے، وہ کو ہے، کو ہو گیا ہے، وہ انقلاب نہیں ہے. بس دی نیم اگر کوئی ریولوشن ہے تاریخ انسانی میں، ابھی یہ تو دیکھنا ہوگا انقلاب ایران جو ہے، چونکہ ابھی اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کتنا کچھ استحکام اسے حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اب تک کی تاریخ میں دو انقلابات جو ہے مانے گئے ہیں عظیم ترین، انقلاب فرانس، انقلاب روس، ان دونوں سے تقابل کیجئے تو دو اعتبارات سے عظمت جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انقلابی رہنما کی حیثیت سے ابھر کر آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گی. ایک اس اعتبار سے کہ یہ بقیہ سارے انقلاب جزوی انقلاب تھے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ایک کلی انقلاب. مثلاً یہ کہ انقلاب فرانس، جس کا میں نے ذکر آغاز میں بھی کیا تھا، آپ غور کیجئے کہ اس میں کیا چیز بدلی، کیا لوگوں کے عقائد بدلے، وہی عیسائی پہلے تھے وہی بعد میں رہے، کیا لوگوں کے اخلاق بدلے، قطعاً کوئی تبدیلی نہیں، ان کے رہن سہن میں، تمدن میں کوئی تبدیلی بالکل نہیں. صرف ایک چیز بدلی ہے اور وہ سیاسی ڈھانچہ ہے، کہ وہ جو ایک ملوکیت کا دور تھا وہ ختم ہوا جمہوریت کے دور کا آغاز ہو. تو زندگی کا ایک شعبہ ہے جس میں انقلاب آیا ہے، باقی پوری زندگی جو کی تو. اسی طرح آپ لیجئے بولشویک ریولوشن کو، وہاں کیا چیز بدلی؟ اگرچہ انقلاب فرانس کی نسبت سے وہ ذرا زیادہ گمبھیر معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ذرا تجزیہ کیجئے گا کہ پہلے نظریہ جو ہے مادیت کا موجود تھا، وہاں مادیت کی بجائے روحانیت نہیں آ گئی، مادیت نے قدم آگے بڑھایا اور وہ جدلی مادیت بن گئی، ڈائیلیکٹیکل میٹیریلزم. اسے آپ ارتقاء کہہ سکتے ہیں، انقلاب نہیں کہہ سکتے. انقلاب تو یہ کہ برعکس کوئی بات آئے، اگر مادیت کی جگہ روحانیت لے لیتی تو انقلاب ہوتا، لیکن مادیت ہی اور قوی ہو گئی ہے اور اس نے ترقی کی ہے اور گمبھیر ہو گئی ہے، تو اس کو ارتقاء کہیں گے، اس کو انقلاب نہیں کہیں گے. انقلاب جو ہے حقیقتاً وہاں بھی اگر آیا تو زندگی کے ایک گوشے میں، اور وہ گوشہ ہے معاشیات کا، کہ ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں رہیں گے، اجتماعی ملکیت میں ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ حصہ رسمی سب کو مساوات کے ساتھ، جس حد تک بھی ممکن ہو مساوات کے ساتھ، جو بھی ذرائع پیداوار ہیں ان سے جو کچھ پیدا ہو رہا اس میں سے سب کو حصہ ملے. یہ ایک کوشش ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا وہ کوشش کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، تو کتنی بڑی قیمت دے کر ہوئی، جس درجے میں بھی ہوئی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. مجھے اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ وہ بھی ایک جزوی انقلاب تھا، صرف معاشی نظام کا انقلاب. اس کے برعکس اب دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو. میں یہ کہا کرتا ہوں اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس انداز سے سوچئے، غور کیجئے کہ وہاں تلاش کرنا پڑے گا کہ کون سی چیز نہیں بدلی. عقائد بدلے، اخلاق بدلے، رہن سہن بدلا، اقدار بدل گئی. پہلے زندگی بہت عزیز تھی، اب موت اس سے زیادہ محبوب ہو گئی. نشان مرد مومن بات و گویم جو مر گایا تبسم بر لبے اس، یہی بات تھی جو حضرت خالد نے فرمائی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، جب رومیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ہوش میں آؤ، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے، تمہارا ان کا مقابلہ کیا ہے؟ یہ تو شہادت کے دیوانے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ شہادت ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قسمت کشائی. یہ کس نے بدلا؟ جس معاشرے کے اندر لکھے پڑھے لوگ گنتی کے تھے، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، اس قوم کو اٹھا کر علم کی اس معراج پر پہنچایا ہے کہ وہ دنیا کی معلم بن گئی، علوم کی موجد بن گئی، تمام قدیم علوم کو زندہ کرنے والی بن گئی. وہ قوم کے جس میں کوئی کسی کی بات سننے والا نہیں تھا، قومن لدا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. اس قوم کو کیسا منظم کیا ہے، اس معاشرے کو کیسا پرامن بنا دیا ہے. حضور کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک چلا جائے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، نہ چوری رہے گی، نہ ڈاکہ رہے گا، نہ رہزنی رہے گی. رہزنا از حفظ رہبر شدن، جو رہزن تھے انہوں نے رہبر بنا دیا. راتوں کو کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ جو راتوں کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے، اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہیں اور ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو رہی ہیں. یہ انقلاب ہے جو محمد الرسول اللہ نے برپا کیا. پھر معاشرہ بدلا، معاشرتی اقدار بدلی، معاشی نظام بدلا، سیاسی نظام بدلا. یعنی پھر میں کہوں گا فی الجملہ کہ تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ہے جو حسب ثابت رہ گئی ہو، اپنی اصل پرانی حالت پر رہ گئی ہو، تو کوئی گوشہ زندگی کا نہیں ملے گا جو بدل نہ گیا ہو اور انقلاب کی زد میں نہ آ گیا. یہ ہے وہ کلی انقلاب جو برپا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور اعتبار سے تقابل کیجئے، یہ دونوں انقلاب جو ہے ان کا نظریہ دینے والا اور دعوت شروع کرنے والا اور تھے، اور انقلاب کی عملی رہنمائی کرنے والے اور ہیں. آپ کو معلوم انقلاب فرانس آیا، وولٹیئر اور روسو اور اس جیسے بیسیوں مصنفین تھے جنہوں نے ایک فکر دیا، ایک خیال دیا، لیکن ان کا اس انقلاب کے عمل میں، اس کی قیادت میں کوئی حصہ نہیں، وہ مرد میدان تھے ہی نہیں، وہ تو قلم والے تھے، بیٹھ کر لکھنے والے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے اشتراکی انقلاب کے لیے نظریہ دینے والا مارکس ہے، لیکن مارکس اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی وہ نظام قائم نہیں کر سکا جو اس کے پیش نظر تھا، بلکہ اس کے ملک میں تو آج تک وہ انقلاب نہیں آیا. وہ جرمن کا رہنے والا، اور اپنے فکر کی اس نے جو بھی تدوین کی ہے وہ انگلستان میں بیٹھ کر کی. انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا, جرمنی میں بھی انقلاب نہیں آیا. یہ تو جو جنگ عظیم کے نتیجے میں جو بندر بانٹ ہو گئی اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ اشتراکی نظام کے تحت ہے, ورنہ انقلاب وہاں نہیں آیا. انقلاب تو آیا تو روس میں آیا. ان دو چیزوں کو سامنے رکھیے. اور اب آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام مراحل انقلاب ایک فرد واحد سے دعوت شروع ہو کر اور لکھو کا مربع میل اس پر ایک نظام کا بالفعل قائم ہو جانا, اور اس انقلابی عمل کے ہر مرحلے پر قیادت فرما رہے ہیں بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مکے میں دعوت و تبلیغ کا دور ہو, وہ مصائب اور شدائد کے جھیلنے کا دور ہو, وہ ہجرت کا مرحلہ ہو, وہ میدان بدر کے اندر قیادت ہو, سپہ سالاری ہو, نفس نفیس خود سر انجام نہ دیے. اس اعتبار سے یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے, کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلابی عمل کے مراحل کون سے ہوتے ہیں تو اس کی واحد سورس ہے سیرت محمدی علی صاحب صلاۃ وسلام. اس کا گہرا مطالعہ کیا جائے, اس کے بین السطور جھانکا جائے, جو واقعات سیرت کی کتابوں میں درج کر دیے گئے ہیں ان واقعات کے پس پردہ ان عوامل کا سراغ لگایا جائے, اس ترتیب اور تدریج کو سمجھا جائے کہ یہ مراحل کس طور سے ایک کے بعد دوسرے مراحل آتے چلے جا رہے ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میری ایک گفتگو سے میں نے آج سے دو سال قبل وہ اسلام آباد میں کی تھی, کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا اور انہوں نے بڑے اخبارات کے اندر میرے خلاف لینے شروع کر دی. یہ جان لیجئے کہ جب بھی میں انقلابی عمل کی بات کرتا ہوں تو اس انقلابی عمل کے لیے میری سورس صرف اور صرف سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نزدیک دوسرے تمام انقلابات میں اس کے رہنماؤں نے استفادہ کیا ہے سورت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ یہ کہ کوئی اور ہمارے لیے نہ مثال ہے نہ کوئی آئیڈیل ہے. اگر کسی اور کا ذکر آئے گا میری گفتگو میں تو وہ اسی اعتبار سے آئے گا کہ در حقیقت یہ بھی اقتباس ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کاملہ سے, کہ دوسروں نے اگر سیکھا ہے تو یہاں سے سیکھا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, جہاں کے از خاکش میں روید آرزو, یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاس, یا حلود اندر تلاش مصطفیٰ. اگر کہیں کوئی انقلابی عمل آپ کو نظر آئے گا تو یا تو سیرت محمدی سے وہ اخذ کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یا ابھی نوع انسانی سیکھنے کے مرحلے میں ہے کہ در حقیقت وہ سیرت محمدی کو ابھی سیکھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس تمہید کے بعد میں ایک بات عرض کر دوں, وقت بہت کم رہ گیا ہے, کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اب حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ کو ذرا ایک طرف رکھ لیجئے. میں نے جو انقلاب کے مراحل اخذ کیے ہیں سیرت محمدی سے, میں ان کو ذرا مجرد الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ انقلابی مراحل ہے کیا, تاکہ آئندہ جو اب میں بیان کروں تو ان مراحل کی وہ منطقی ترتیب آپ کے سامنے رہے, پھر میں سیرت محمدی کو ان مراحل کے ذیل میں لا کر آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس وقت آپ ان مراحل کو سمجھ لیجیے. دیکھیے, اس زمن میں میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ انقلابی عمل کے چھ مراحل ہیں, جن میں سے تین کو کہیں گے ابتدائی یا تمہیدی مراحل اور تین کو کہیں گے تکمیلی مراحل. یہ تین تین کے دو سیٹ ہیں. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ شروع ہو جاتے ہیں یہ ساتھ ہی, یہ نہیں ہے کہ پہلے تین مکمل ہوں گے تو پھر اگلے تین چلیں گے. در حقیقت وہ چوتھا مرحلہ بھی پہلے ہی مرحلے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے, لیکن سمجھانے کے لیے میں ان کو علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تین ہے تمہیدی مراحل اور تین ہے تکمیلی مراحل. ان تمہیدی مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی انقلابی نظریہ ہو اور اس انقلابی نظریے کی نشو اشاعت ہو. وہ انقلابی نظریہ ہونا چاہیے, واعظ کے ذریعے سے انقلاب کبھی نہیں آیا. واعظ کے ذریعے سے اخلاق بہتر ہو جائیں گے, واعظ کے ذریعے سے لوگوں کے اندر صداقت امانت آ جائے گی, واعظ کے ذریعے سے لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا, انقلاب نہیں آئے گا جب تک کہ نظریہ انقلابی نہ ہو. انقلابی نظریہ اور اس کی نشر و اشاعت, یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہے جو لوگ شعوری طور پر, اس کو انڈر لائن کر لیجئے, ایک ہے غیر شعوری طور پر چلتی ہوئی رو میں بہہ جانا
اور کسی چیز کو یہ سمجھنا کہ ہم نے قبول کر لیا وہ بالکل اور بات ہے، اور ایک ہے شعوری طور پر کسی نظریے کو قبول کرنا. جو لوگ اس نظریے کو شعوری طور پر قبول کریں انہیں منظم کیا جائے، انہیں ایک جماعت کی شکل دی جائے، اس لیے کہ انقلاب بغیر جماعت کے نہیں آ سکتا. فرد واحد تبلیغ کر سکتا ہے، فرد واحد تزکیہ کر سکتا ہے. ایک شخص اپنی پوری زندگی تزکیہ نفس میں کھپا دے، ایک خانقاہ بنائے اور بیٹھ جائے، جو اس کے پاس آ رہا ہے رجوع کر رہا ہے اسے وہ اللہ کا نام لینا سکھائے، ذکر کی تلقین کرے، اس کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، یہ ایک انسٹیٹیوشن بن جائے گا، چلتا رہے گا. کوئی شخص تبلیغ کرنا چاہتا ہے، صرف انقلاب اس کے پیش نظر نہیں ہے. 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، یہ نہیں کہ ان کے پیش نظر نہیں تھا، وہ تو چونکہ معاشرے سے ریسپانس نہیں ہوئی تو اگلا قدم وہ اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں نظری طور پر کہ اگر کوئی شخص صرف تبلیغ کو سامنے رکھتا ہے تو اسے جماعت بنانے کی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کسی کو انقلاب لانا ہو تو جماعت بنائے بغیر چارہ نہیں ہے. اور جماعت کے بارے میں بھی دو باتیں نوٹ کر لیجئے، جیسے میں نے اس انقلابی نظریے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ واقعی انقلابی ہونا چاہیے، محض وعظ نصیحت نہیں، واقعی انقلابی نظریہ، وچ مسٹ کٹ ایٹ دی ویری روٹس آف دی ایگزٹنگ سسٹم، جو نظام قائم ہے اس کی جڑوں کے اوپر پیشہ بن کر گرے، وہ انقلابی نظریہ ہوگا. دوسرے یہ کہ جو بھی تنظیم قائم ہو اس کے بارے میں بھی دو باتیں، ایک تو یہ کہ وہ نہایت بنیاد مرسوس، جس طرح کے آرمی کا ڈسپلن ہوتا ہے، آرمی کے ڈسپلن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ماتحت اپنے بالا تر افسر سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ مجھے یہ حکم کیوں دے رہے، جو حکم ملے سر انجام دو. دیئر از ناٹ ٹو ریزن بھائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. ان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ پوچھے کیوں اور کیسے اور کس لیے، ان کا کام صرف یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا بجا لاؤ، اپنی زندگی اس میں دے دو اگر دینی پڑے. اور دوسری بات یہ کہ وہ تنظیم انقلاب سے پہلے کے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، نئی تنظیم، اس لیے کہ پہلے سے اگر کوئی نظم قائم ہے اس کے ضرور مفادات وابستہ ہوں گے ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ. جب تک کہ انقلاب کے لیے ایک نئی تنظیم نہ آئے جس کے کہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے پرانے نظام کے ساتھ نہ ہو، پرانا جو بھی کوئی اجتماعی ڈھانچہ ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی فسادات کی جو ہے کوئی نہ کوئی مفادات جو ہے ان کے وابستہ ہوں گے. نئی تنظیم جو خالص اسی بنیاد پر قائم ہو کہ کون شعوری طور پر اس انقلابی نظریے کو قبول کرتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر کسی کی اہمیت ہوگی. سابقہ اہمیتیں ختم، میں مثالیں دوں گا ان کی انشاءاللہ بعد میں سیرت النبی سے، وہ درجہ بندیاں ختم، اب نئی درجہ بندیاں ہوں گی. کون اس انقلاب کے لیے زیادہ قربانیاں دے رہا ہے، کون اس انقلاب کے لیے تن من دھن دینے کے لیے زیادہ آمادہ ہے، وہ اتنا ہی آگے ہوگا. اور جو نسل کی بنیاد پر یا سابقہ نظام کے اندر صاحب ثروت ہونے کی بنیاد پر یا صاحب وجاہت ہونے کی بنیاد پر نمایاں تھے، وہ پیچھے ہوتے چلے جائیں. تیسرا مرحلہ ہے تربیت، کہ جو لوگ بھی اب اس تنظیم میں آئے ہیں ان کی تربیت ہو، اس لیے کہ اگر تربیت نہیں، بقول علامہ اقبال، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اگر یہ پختگی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کارکن انقلاب برپا نہیں کر سکیں گے. البتہ اس میں بھی ایک بات پیش نظر رہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نوع کا انقلاب لانا ہے ویسی ہی تربیت لازمی ہے. انقلاب آپ صرف مادی لانا چاہتے ہو تو کارکنوں کی روحانی تربیت کرنا پاگل پن ہے، بیوقوفی ہے، ان کا وقت ضائع کرنا ہے. انقلاب آپ کو لانا ہے صرف مادی انقلاب تو مادی تربیت دی ہے، اور اگر انقلاب وہ لانا ہے، نظام وہ پیش نظر ہے جس کی اخلاقی اور روحانی ڈائمنشنز بھی ہیں، جس میں اخلاقی اور روحانی اقدار بھی ہیں، تو اگر وہ اقدار بتمام و کمال ان کارکنوں میں نہیں ہوں گی جو انقلاب برپا کرنا چاہتے تو انقلاب میں کہاں سے آ جائیں گے. پھر اسی کے مطابق تربیت ضروری ہے، اسی کے مطابق ان کی ٹریننگ ضروری ہے. یہ تین مرحلے ہیں تمہیدی اور تین تکمیلی، ان کے لیے عنوان جو ہے وہ ایک ہے تصادم. انقلاب لانے کے لیے تصادم ناگزیر ہے. باقی یہ کہ اور کوئی کام کرنے ہو، میں ابھی اگر وقت رہا تو گنوا دوں گا، کچھ اور بھی کام کرنے کے ہیں. آدمی کو معین کر لینا چاہیے اپنا ذہن کہ میں کیا کام کرنا چاہتا ہوں، ہر کام کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. انقلاب برکت کرنا چاہیں اور تصادم سے بچنا چاہیں تو یہ تو آپ کی سادہ لوہی ہے، یہ شرافت نفس تو ہو سکتی ہے لیکن ہے سادہ لوہی۔ آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں تصادم نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جائے، آرام سے ہو جائے، تو یہ ہونے والی بات نہیں۔ اس لیے کہ جو بھی نظام قائم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ مراعات یافتہ طبقات ہیں، وہ طبقے ہیں کہ جن کو زیادہ مراعات حاصل ہے دوسروں کی نسبت، ان کی چودراہتیں ہیں، ان کی سیادتیں ہیں، ان کی قیادتیں ہیں، ان کی مسندیں ہیں، اور ان سب کے اوپر آنچ آتی ہے اگر آپ اس انقلاب کو، اگر اس نظام کو چھیڑیں گے تو ان کے مفادات پر زد آئے گا۔ لہذا وہ لازماً منظم ہو کر آپ کا مقابلہ کریں گے، یہ لازمی بات ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے جو ان کی بڑی مشہور اور بالکل آخری دور کی نظم ہے ارمغان حجاز میں، ابلیس کی مجلس شورا، اس میں ایک بڑا پیارا شعر ہے جو انہوں نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے مصرع، کہ نظام کہنا کے پاس بانو، یہ مارد انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، اپنی قوتوں کو مجتمع کرو اور راستہ روکو اس انقلابی طاقت کا، اس لیے کہ یہ تمہارے مفادات پر ضربے کاری لگائے۔ البتہ اس تصادم کے تین مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، اس لیے کہ ابھی طاقت کم ہے، گنے چنے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو ابھی انقلابی اس نظریے کو جنہوں نے قبول کیا ہے اور وہ میدان میں آئے ہیں، لہذا پہلے ہی مرحلے پر اگر انہوں نے تصادم، مسلح تصادم یا کوئی اور وائلنٹ قسم کا تصادم شروع کر دیا تو کچل دیے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ ہمیشہ ہوگا پیسیو ریزسٹنس، صبر و تحمل، مار کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، لوگ تمہیں تکلیفیں پہنچائیں تم صبر کرو، لوگ تمہیں ایذائیں دیں تم انہیں دعائیں دو، لوگ تمہیں گالیاں دیں تم ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرو۔ یہ وہ بات ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی کہی تھی، کیونکہ ان کا دور تو ابتدائی دور تھا، ان کو جملے کو سمجھا نہیں لوگوں نے، اور ہمارے ہاں بعض لوگ ان پر تنقید کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں کہ حضور نے بھی حکم دیا تھا صحابہ کو کہ مارے کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو۔ اسی دور میں حضرت مسیح نے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پہ تھپڑ مارے بایاں بھی سامنے کر دو، اگر کوئی نالش کر کے تمہارا چوگا لینا چاہے تم کرتا بھی اتار کر اسے دے دو، اگر کوئی تمہیں بے گار میں ایک کوس لے کر جانا چاہے تم دو کوس اس کے ساتھ جاؤ۔ یہ اصل میں دور کی بات ہوتی ہے، یہ دور جو ہے ابتدائی، اس میں لازماً یہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسی میں ذکر کر دیا تھا، میرے نزدیک گاندھی نے عدم تشدد کا فلسفہ یہی سے لیا ہے، اس کی سوچ یہی ہے۔ میں اپنی ان تقاریر میں ثابت کروں گا کہ کوئی اور سوچ اس کی ہو نہیں سکتی، اس نے یہی سے وہ روشنی لی تھی، عدم تشدد۔ اگر کہیں ابتدا سے وہ وائلنٹ ہو گیا ہوتا اور اس کی تحریک انگریز کتل کر رکھتے تھے، لیکن نہیں، ابتدا میں اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے جب طاقت اتنی ہو جائے کہ اب آپ چیلنج کر سکیں، اقدام کر سکیں، تو ایکٹیو ریزسٹنس یا اقدام، آگے بڑھو، اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے، یو آر فری ٹو ریٹیلیٹ۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر تیسرا اور آخری تصادم کا مرحلہ آ کر رہتا ہے، اس لیے کہ جہاں کہیں بھی انقلابی طاقت اس نظام کو کھلا کھلا چیلنج کرنے لگے گی، میدان میں آ کر اس کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑے گی، تو لا محالہ جو نظام ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کے اوپر وہ جھپٹے گا، اور یہ آخری فیز شروع ہو جائے گا، وہ مسلح تصادم ہے، عام کانفلکٹ۔ اور یہ عام کانفلکٹ جو ہے، جان لیجئے، ہر انقلاب میں آ کر رہتا ہے، اس سے کوئی بفر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب بغیر مسلح تصادم کے ہوتا، لیکن وہ انقلاب بھی اگر اس کے بغیر نہیں ہوا تو معلوم ہوا انیویٹیبل، وہ لازمی ہے، لا محالہ وہ مرحلہ آ کر رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سیدھی بات ہے، یا تخت یا تختہ۔ آخر عام کانفلکٹ کے بعد تو پھر کوئی درمیانی راستہ نہیں، یا کچل دیے جائیں گے۔ اگر خام تھے، بغیر تیاری کے میدان میں آ گئے ہیں، پری میچورلی اقدام کر دیا ہے، تو کچل دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر سارے مراحل جو ہیں یہ درجہ بدرجہ قدم جما کر آگے بڑھے ہیں، اپنی قوت کو کنسولیڈیٹ کر کے آگے آئے ہیں، تربیت بھی صحیح ہوئی ہے، تنظیم بھی صحیح ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تخت ہے، بصورت دیگر تختہ تو ہے، اس کے سوا تیسرا کوئی آلٹرنیٹو کسی انقلابی طاقت کے لیے نہیں ہوتا. یہ چھ مراحل ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اور انہی مراحل کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے انقلاب محمدی اور سیرت مطہرہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو بیان کروں گا. میرے پاس صرف دو منٹ اور ہیں، اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ یہ انقلابی عمل کی ضرورت کہاں ہوتی ہے. دیکھیے، کسی بھی ملک کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہے، یا تو رائے یہ قائم کی جائے کہ یہاں جو نظام قائم ہے بنیادی طور پر وہ درست ہے، خرابیاں جزوی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کام بھی جزوی ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ عمارت صحیح نقشے پر قائم ہے، کہیں رنگ و روغن خراب ہو گیا ہے، کہیں پلستر اکھڑ گیا ہے، کہیں دروازے وغیرہ بوسیدہ ہو گئے ہیں، تو جس نوع کی مرمت درکار ہے کر دیجیے، حماقت ہوگی اگر آپ پوری عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنائیں. لیکن اگر تشخیص یہ ہو، اب میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس وقت کی ایک بڑی عظیم شخصیت کے، کہ آوا ہی آوا بگڑا ہوا ہے، پورے کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے، اگر تشخیص یہ ہو کہ نظام غلط ہے بنیادی طور پر، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ اس کی جزوی مرمت، یہ لیپ پوت سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اس عمارت کو گرا کر اثر نو بنانا ہوگا. یہ ہے جو کہا ہے مولانا روم نے کہ گفت رومی ہر بنا کو نکا بادا کلن، تو ندانی اولا تعمیر را ویرا کلن. جب تک آپ اس کو گرائیں گے نہیں، نئی عمارت کیسے بنے گی؟ تو جزوی جو کام ہے ان کی کئی قسمیں ہیں، تبلیغی بھی ہو سکتا ہے، تعلیمی بھی ہو سکتا ہے، سماجی اصلاح کا کام بھی ہو سکتا ہے. فرض کیجئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام تو درست ہے، نظام کو چلانے والے ہاتھ غلط ہیں، تو ان ہاتھوں کو بدلنے کے لیے کوئی سیاسی عمل بھی ہو سکتا ہے، سیاسی عمل انتخابی بھی ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ تمام کے تمام عمل کہاں ہوں گے؟ جہاں تشخیص یہ ہو کہ نظام بنیادی طور پر درست ہے، خرابیاں جزوی ہیں، وہاں جزوی کام ہوگا، تعلیمی ہو، تبلیغی ہو، تحقیقی ہو، اصلاحی ہو، سیاسی ہو، یہ تمام جزوی کام ہیں. لیکن جہاں تشخیص یہ ہو کہ نظام بنیادی طور پر غلط ہے، وہاں انقلابی عمل کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اور اس انقلابی عمل کے یہ چھ سٹیجز ہیں جو میں نے اخذ کیے ہیں سیرت محمدی علیہ صاحب صلوات و سلام سے، اور انشاءاللہ کل سے میں ان تمام مراحل کو سلسلے وار آپ کے سامنے بیان کروں گا. اپنی نیت یہاں حاضر ہونے کی درست کر لیجئے، وقتی طور پر صرف ایک تقریر سن کر اس کی داد دینا اگر یہ نیت میں ہے تو آپ کا وقت بھی ضائع اور آپ کو یہاں سے ملے گا کچھ نہیں، بلکہ نقصان لے کر اٹھیں گے یہاں سے. نیت یہ رکھیے کہ اگر سیرت محمدی کا جو نقشہ سامنے آئے اور فلسفہ سیرت محمدی جو سامنے آئے اگر دل گواہی دے گا کہ یہ بات صحیح ہے، تو پھر اسی نقش قدم پر جد و جہد کرنے کے لیے کمر کچھ لیں گے. یہ نیت اگر نہیں ہے تو پھر یہ بزم آرائیاں جو ہیں میرے نزدیک بیکار ہیں. یہ صرف سننے سنانے کا شغف جو ہے یہ ذہنی عیاشی بن جاتا ہے. عزم مصمم یہ رکھیے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آئی اور دل نے گواہی دی کہ یہ بات ٹھیک ہے تو اس کو عمل اختیار کریں گے. میں آج اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اب مجھے ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. حضرات، کل جو چند تمہیدی باتیں میں نے گوش گزار کی تھی
ان کا اختتام ہوا تھا اس بات پر کہ کسی بھی ملک یا معاشرے میں اولین یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ آیا وہاں خرابی بنیادی ہے، پورے نظام میں سرایت کیے ہوئے ہیں یا جزوی ہے. اگر خرابی جزوی ہو تو علاج بھی جزوی ہوگا، اور اگر یہ محسوس ہو کہ وہ نظام ہی بنیادی طور پر غلط ہے جو کسی معاشرے یا ملک میں قائم ہے تو وہاں لا محالہ ایک انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہوگی. پھر میں نے تفصیل سے یہ بھی عرض کیا کہ ایک مکمل انقلابی جدوجہد کسی ایک انسان کی زندگی کا جو بھی ایک سپین ہے 20-22 برس اس کی جدوجہد کا، اس میں اگر کامل انقلابی عمل آپ کو دیکھنا ہو از ابتدا تا انتہا تو وہ شخصیت ایک ہی ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس انقلابی عمل کے 6 مراحل ہیں، 3 تمہیدی اور 3 تکمیلی. تمہیدی مراحل، کوئی انقلابی نظریہ اس کی دعوت، اس کی اشاعت، اس کا پھیلانا، اس کا عام کرنا. دوسرے، جو لوگ اسے شعوری طور پر قبول کریں انہیں منظم کرنا. تیسرے، ان کی تربیت کرنا. لا محالہ وہ تربیت ہوگی پیش نظر انقلاب کے مطابق اور اس سے مناسبت رکھنے والی. اب آج مجھے ان 3 ابتدائی مراحل کے بارے میں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دی. سب سے پہلے لیجئے دعوت. اس کے ضمن میں اہم ترین بات یہ ہے کہ حضور کی دعوت کا نقطہ آغاز ہے انذار آخرت. یہ وہ چیز ہے جو ممیز کرتی ہے حضور کی دعوت کو دنیا کی تمام دعوتوں سے، اشتراکی دعوت ہو، جمہوری تحریک ہو، کوئی حقوق انسانی کا معاملہ ہو، کوئی معاشی ناہمواریوں کے خلاف جدوجہد ہو، کوئی محکوم قوم اپنی حاکم قوم کے خلاف حصول آزادی کے لیے تحریک چلا رہی ہو، ان سب سے ممیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی نقطہ، اور وہ ہے انذار آخرت. کہ لوگوں، زندگی صرف یہ زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی موت کے بعد. ان دار الآخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. ایک دن آئے گا کہ تمام نوع انسانی، اولین و آخرین، وہ جمع کیے جائیں گے باسِ بعد الموت کے بعد میدان حشر میں، اور انہیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا. نہ صرف اعمال کا بلکہ زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف کا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اعمال کے حساب کا تو یہ عالم ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہ کسی نے اگر بھلائی کی ہوگی، خواہ وہ ذرے کے ہم وزن ہو، وہ اپنے سامنے موجود پائے گا، اور اگر کسی نے کوئی برا عمل کیا ہوگا، خواہ وہ ذرے کے ہم وزن ہو، اپنے سامنے موجود پائے گا. جیسے کہ حضرت لقمان کے نصاح میں الفاظ آئے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ نیکی یا بدی خواہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان کے اندر ہو یا کہیں پیٹ زمین کے پیٹ میں گھس کر وہ عمل کیا گیا ہو،
یا فضا یا خلا کی پہنائیوں میں وہ عمل کیا گیا ہو اللہ اسے لے آئے گا. اللہ بہت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ دعوت نبوی کا نقطہ آغاز انذار ہے. یہی وجہ ہے سورہ مدثر کی آیات میں نے پڑھی کہ حکم یہ ہو رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ خبردار. کوئی دعوت جس کا اصل ایمفیسس آغاز میں اس بات پر نہیں ہے وہ دعوت دعوت نبوی سے کوئی نسبت نہیں ہے. حضور نے کسی سیاسی معاشی تمدنی سماجی مسئلے کو نہیں اٹھایا, بلکہ یہ کہ آخرت کی خبر, جنت اور دوزخ کی خبر, عالم آخرت کے لیے انذار, یہ ہے آپ کی دعوت کا نقطہ آغاز. چنانچہ شروع میں حکم ہوتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریب ترین اعزا کو خبردار کیجیے. چنانچہ حضور نے دو مرتبہ خاندان بنی ہاشم کو جمع کیا, کھانا کھلایا اور اپنی دعوت پیش کی. اگرچہ یہ کہ دونوں دعوتیں اس اعتبار سے بظاہر دنیاوی پہلو سے ناکام ہو گئی کہ پہلی دعوت میں تو کسی نے بات سن کر ہی نہیں دی, ہوٹنگ ہی پر معاملہ ختم ہو گیا, اور دوسری دعوت میں بھی پورے مجمع نے ذرا اس شرم کے تحت کہ دو مرتبہ کھانا کھا چکے ہیں بات سن تو لی, لیکن پورے مجمع کو سانپ سونگ گیا. کھڑے ہوئے تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ پہلے سے اپنے تھے. گویا کہ ان دونوں کوششوں کے نتیجے میں کوئی شخص ایمان نہیں لایا. انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا اس وقت حضرت علی نے کہ اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں, اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں. اور اس پر پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تاریخ بدلنے, قسمت بدلنے, اور یہ ان کے ساتھی. اس کے بعد جب حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر, اب ڈنگے کی چوٹ کہیے وہ کہ جس کا آپ کو حکم ہوا, تو حضور نے یوں کہیے کہ پہلا خطاب عام فرمایا ہے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر, اور جو بھی اس زمانے میں رواج تھا اس پورے عمل کو اختیار کیا ہے سوائے اس کے اس جز کے کہ جو غلط ہے. یعنی یہ کہ جو انداز وہاں تھا کہ اگر کوئی خطرہ درپیش ہو اور کوئی اپنے قبیلے کو یا قوم کو اس سے خبردار کرنا چاہے, تو اس وقت کا رواج یہ تھا کہ وہ اپنے کپڑے اتارتا تھا, بادر ذات برہنہ ہو کر کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا وا صباحا, ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے. یعنی کوئی قبیلہ ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے, اور عام طور پر وہاں حملے ہوتے تھے, یہ قبائلی غارت گری جو ہے یہ رات کے پچھلے جو اوقات ہیں جبکہ نہایت غفلت سے قبیلہ سویا ہوا ہے, کوئی قبیلہ آیا اور اس نے غارت گری کی, لوٹ مار کی اور چلا گیا, تو ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. حضور نے یہی کیا, کوہ صفا پر کھڑے ہوئے وا صباحا کا نعرہ لگایا. ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. معلوم ہوا کہ جو بھی زمانے میں ذرائع ابلاغ ہو ان کو استعمال کرنا ضروری ہے, کیونکہ ان ذرائع ابلاغ سے باطل کا پرچار ہو رہا ہوتا ہے. اگر اسی سطح پر حق کی دعوت پیش نہ کی جائے گی تو مقابلہ نہیں ہو سکے گا. البتہ جہاں جو چیز ازرو شریعت غلط ہے اس چیز سے اجتناب کیا جائے اور اس سے بچتے ہوئے ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جائے. بہرحال پہلی بات تو میں آپ کو وہ خطبہ سنا دیتا ہوں, وقت کی کمی کے پیش نظر مجھے ان تمام نکات کو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے, لیکن وہ خطبہ جو حضور نے کوہ صفا پر دیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور کی دعوت میں ایمفیسس کس چیز پر ہے. اگرچہ یقیناً تین نکات تھے, توحید بھی, معاد بھی اور رسالت بھی, لیکن یہ کہ کس چیز پر زور زیادہ ہے آغاز میں وہ اس خطبے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ, لوگو دیکھو تم نے کبھی نہیں یہ سنا ہوگا کہ کسی قافلے کے رہنما نے اپنے قافلے کو دھوکہ دے دیا. واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم, خدا کی قسم بالفرض اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی تم سے جھوٹ نہ بولتا. ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم, اور اگر بالفرض میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا. یہ اصل میں بات کہنے کا انداز ہے, ورنہ جھوٹ اور دھوکے کا کوئی سوال نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور وہ لوگ بھی جانتے تھے. لیکن یہ کہ ان پر اور جو ہے اس نقطے کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تم تو گواہ ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، لیکن تم سوچو کہ اگر میں نے کسی سے کوئی جھوٹ بات نہیں کہی تو کیا اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا؟ کیا اللہ پر تہمت تراشوں گا؟ اس تمہید کے بعد فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک جملے میں توحید آ گئی، انی لرسول اللہ الیکم خاصتا ویل الناس کافتا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم، یہ بھی ایک جملے میں رسالت آ گئی. اب دیکھیے پانچ جملے ہیں جو آخرت کے بارے میں، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ شام کو سو جاتے ہو، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر لازمن تمہیں ایک روز اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر لازمن تمہارا حساب لیا جائے گا ان اعمال کا کہ جو کچھ تم کر رہے، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں لازمن بدلہ مل کر رہے گا، نیکی کا نیک بدلہ، اچھی جزا اور بدی کی بری سزا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہے حضور کا اولین خطبہ، بہت مختصر، اس لیے کہ حضور کے خطبے لمبے چوڑے نہیں تھے. حضور کی دعوت و تبلیغ کا جیسے کہ دوسرا نقطہ مجھے بیان کرنا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اصل مرکز و محور قرآن تھا، حضور قرآن پڑھ کر سناتے تھے، آپ نے خود کوئی لمبی چوڑی تقریریں کبھی نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ خطبہ دیا ہے تو نہایت جامعیت کے ساتھ تینوں جو بنیادی ایمانی امور ہیں ان کو جمع کر لیا، لیکن توحید پر بھی مختصر ترین بات، رسالت پر بھی مختصر ترین بات، سارا زور جو ہے وہ آخرت اور آخرت کی جواب دہی اور حساب کتاب اور جزا و سزا پر. دوسری بات اس دعوت نبوی کے ضمن میں یہ سمجھیے کہ اس کے ساتھ ہی اسلام کا یا کلمہ توحید کا جو انقلابی پہلو ہے حضور اسے نمایاں کرتے چلے گئے. وہ انقلابی پہلو کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کسی انقلابی عمل کے لیے جو دعوت جو ہے لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہو وہ واضح طور پر انقلابی دعوت ہو، معلوم ہو کہ بنیادی طور پر ہمارے نظام کی کوئی خرابیاں ہیں کہ جن کو جڑ سے اکھیڑنا مطلوب ہے. مثلا اب نوٹ کیجئے، میں پچھلی مرتبہ اصل میں انہی اجتماعات میں بیان کر چکا ہوں حضور کا لایا ہوا سیاسی نظام، حضور کا عطا کردہ معاشی نظام، حضور کا لایا ہوا سماجی اور معاشرتی نظام. ان نظاموں پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ تین بڑے بڑے انقلابی تصور جو ہے وہ ان کی تہ میں کام کر رہے ہیں. سماجی اور معاشرتی سطح پر ایک بہت بڑا انقلابی تصور تھا اور ہے کہ تمام انسان مساوی ہیں، کوئی نسل برتر نہیں، کوئی نسل کم.